أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، گزشتہ دو جمعوں میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کے ظہور کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ظہور کے تین مراحل ہیں. پہلا مرحلہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے تو سب سے پہلے ہیں، لیکن دنیا میں تشریف آوری کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لائے. یہ دوسرا مرحلہ تھا. اور تیسرا مرحلہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا، اسے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا. دو مراحل ہم نے گزشتہ جمعوں میں عرض کیے، آج اس تیسرے مرحلے پر ہم گفتگو کریں گے. اگرچہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ختم ہو چکا اور آج ربیع الثانی شریف کی پہلی تاریخ ہے، لیکن چونکہ عنوان ہمارا مکمل نہیں تھا، تین مراحل میں سے دو مراحل پر ہم نے گفتگو کی، آج انشاءاللہ اس تیسرے مرحلے جسے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا، اور آپ نے تبلیغ کے کام کا آغاز فرمایا. بہت سے لوگوں نے یہاں یا تو خود دھوکہ کھایا یا دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس میں نبوت ملی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں اور اللہ کے انبیاء یہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 40 برس تک ان کے کردار اور ان کے سارے معاملات کو ملاحظہ فرمایا اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ آپ کو نبوت دے دی جائے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں۔ ہم نے پہلی نشست میں جہاں تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اس میں دو روایات بیان کی تھیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، کہ ہم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، و آدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی آپ کے قالب میں روح نہیں پھونکی گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی نبی تھے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی یہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اور یہ ہرگز صحیح نہیں اور غلط بات ہے کہ 40 برس تک آپ کے کردار کو ملاحظہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ آپ کو نبوت دے دی جائے۔ احادیث مقدسہ سے، ان دو روایات سے ہم نے سمجھ لیا کہ حضور اس وقت بھی نبی تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے اس بات کا اور ثبوت ہوتا ہے۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب تشریف آوری کا ذکر ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب دنیا میں آنے کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو بھیجا۔ حضرت جبریل امی نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد فرمایا، قالا انما انا رسول ربک، کہ مریم میں تیرے رب کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں اس لیے آیا کہ لی احابہ لکے غلامن زکیہ، میں اس لیے آیا کہ تمہیں ایک ستھرا بیٹا عطا کروں، تمہیں ایک پاک بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گویا اس سے حاملہ ہو گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں ہیں، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ ایسی پاک دامن خاتون تھیں کہ لوگ ان کے کردار سے بخوبی واقف تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کے چچا زاد بھائی جن کا نام یوسف نجار بیان کیا گیا، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی جب یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ مریم، کہیں ایسا ہوا ہے کہ کوئی کھیتی بغیر تخم کے تیار ہو گئی، کوئی کھیتی بغیر بیج کے تیار ہو گئی ہو، یا کوئی درخت بغیر بارش کے اور بغیر پانی کے اگ گیا ہو، یا کوئی بچہ بغیر ماں باپ کے تولد ہو گیا ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ممکن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلی کھیتی اگائی، بتاؤ اس کا بیج کس نے بویا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی کھیتی بغیر بیج کے اگائی، سب سے پہلا درخت جب اللہ تبارک و تعالی نے اگایا تو کون سی بارش ہوئی تھی؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، بتاؤ کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے یا نہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اسباب تو ضرور رکھے ہیں کہ بغیر پانی کے درخت نہیں نکل سکتا، اور بغیر بیج کے کھیتی نہیں اگ سکتی، بغیر ماں باپ کے بچہ تولد نہیں ہوتا، لیکن یہ تمام کے تمام اسباب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ بغیر اسباب کے شے کو وجود میں لے آئے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے اس جواب کے بعد وہ مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید یوں گویا ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا گیا، ان کو یہ الہام ہوا کہ اے مریم تم فلاں مقام پر جسے بیت لحم کہا گیا، فلاں مقام پر ایک کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤ، اس کھجور کے درخت کے نیچے حضرت مریم علیہ السلام جب بیٹھی وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام پر الہام فرمایا کہ مریم بچے کو لے کر تم اپنے قبیلے میں چلی جانا، اور قبیلے میں جانے کے بعد جب لوگ تم سے سوال کریں کہ یہ بچہ کیسے آ گیا تو تم انہیں کوئی جواب مت دینا، اور ہاتھ کے اشارے سے بتا دینا کہ تمہارا روزہ ہے اور بچے کی جانب اشارہ کر دینا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے کی شریعت میں بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، لہذا حضرت مریم کو یہ ترکیب بتا دی گئی۔ حضرت مریم جب اپنے قبیلے والوں کے پاس گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں تھے، لوگوں نے پوچھا، قبیلے والوں نے کہ اے مریم، اے ہارون کی بہن، تو بڑی پاک دامن ہے، تیرے ماں باپ بڑے پاک دامن تھے، اور اے مریم تو بے شوہر ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور بچے کی جانب اشارہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دنوں کے ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب جب اشارہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال انی عبداللہ، اے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا ہے۔ سورہ مریم قرآن مجید فرقان حمید کے 16 پارے میں ہے، یہ آیت نمبر 30 ہے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی، آپ نے باوجود چند برس کے ہونے کے آپ نے کلام فرمایا، اور کلام فرمانے کے ساتھ فرمایا وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس سے یہ معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی یہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کہ 40 برس تک آپ کے کردار اور کیریکٹر کو دیکھ کر اور پھر یہ فیصلہ ہو کہ آپ کو نبوت دے دی جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اس موقع پر بڑی مالدار اور پاک دامن خاتون تھیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور آپ کی صداقت ملاحظہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی کہ آپ میرا مال ملک شام لے جائیے اور وہاں فروخت کر کے گویا یہ مداربت کا ایک معاہدہ کر لیں اور میرا مال فروخت کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات کو قبول کر لیا، اور ان کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ ملک شام تشریف لے گئے۔ ملک شام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا، اس درخت کے قریب ایک راہب رہتا تھا جو کتب سماوی کا جاننے والا تھا، اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قریش کے افراد میں سے ایک صاحب عزت اور صاحب تعظیم شخص ہیں۔ تو راہب نے کہا کہ میسرہ، اس درخت کے نیچے سوائے اللہ کے نبی کے کسی نے قیام نہیں کیا، اور مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے جب واپس آئے، آپ نے بہت زیادہ نفع کمایا، اور نفع کمانے کے بعد حضرت خدیجہ کو دیا، اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے سارے معاملات حضرت خدیجہ کو بیان کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں درخت کے نیچے قیام فرمایا، راہب نے کہا کہ یہ تو نبی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے ایک بھائی تھے، چچا زاد بھائی، مفسرین فرماتے ہیں ان کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان سے بیان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مداربت کا سودا کیا، اور آپ میرا مال لے کر ملک شام گئے، اور وہاں راہب نے اس طریقے سے بیان کیا۔ حضرت ورقہ بن نوفل بھی کتب سماوی کے جاننے والے تھے، انہوں نے بھی جب یہ معاملات سنے تو کہا کہ اس دور میں کتب سماوی کی روشنی میں یہ وہی دور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ معزز رسول اسی دور میں تشریف لائے گا، اور جو تم علامتیں بیان کرتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. غرض یہ کہ اس کے بعد 25 برس کی عمر شریف میں آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور اس کے بعد جب آپ کی عمر شریف 35 برس ہوئی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا. قریش نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا جائے. خانہ کعبہ کی تعمیر عمل میں آئی، اور جب وہ وقت آیا کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا تو تمام قبائل میں جھگڑا ہو گیا. ہر قبیلے کا سردار یہ کہتا کہ حجر اسود کو ہم نصب کریں گے، ہر قبیلے کا سردار اس پر بضد ہوا. چنانچہ طے یہ ہوا، لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ کل صبح حرم پاک میں سب سے پہلے جو شخص آئے وہی شخص حجر اسود کو نصب کرے گا. لہذا اگلے دن سب نے دیکھا کہ سب سے پہلے حرم پاک میں آنے والے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ سب سے پہلے جو شخص حرم پاک میں آئے گا وہی اس حجر اسود کو نصب کرے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانش سے یہ مسئلہ اس طریقے سے حل فرمایا کہ تمام قبائل سے کہا کہ ایک چادر بچھاؤ، اور چادر بچھانے کے بعد حجر اسود کو اس چادر میں رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار کو بلایا کہ اپنے اپنے قبیلے سے اپنا ایک نمائندہ بھیج دو. تمام قبائل کے سردار جمع ہو گئے، ہر ایک سے کہا کہ تم میں سے ہر شخص اس چادر کے کونے کو پکڑے، اور اس طریقے سے حجر اسود کو اٹھا کر اور اٹھانے کے بعد جہاں اسے نصب کرنا تھا وہاں لے کر کے چلے. اور وہاں جب پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کے مقام پر نصب فرما دیا، اور تمام قبائل کے سردار خوش ہو گئے کہ ہم میں کا ہر شخص حجر اسود کو اٹھانے میں شریک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کی عمر میں آپ نے یہ حجر اسود نصب فرمایا. اس کے بعد آپ کی عمر شریف 40 برس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو ایسے بدلا کہ آپ خلوت نشین ہو گئے، آپ کو خلوت محبوب ہو گئی، آپ لوگوں سے ہٹ کر اور اکیلے غار حرا میں عبادت کرنے لگے. اور 40 برس کی عمر کو جب پہنچے تو علماء فرماتے ہیں کہ شروع کے 6 ماہ آپ نے خواب دیکھے، اور خواب میں آپ قدرت الہی کا مشاہدہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا مشاہدہ کرتے. اور ان 6 مہینوں کے بعد ایک دن غار حرا میں آپ عبادت کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور اس نے آپ سے کہا کہ اقرا پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھنے والا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جبریل امی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا اور کہا کہ اقرا پڑھیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھنے والا. تو حضرت جبریل امی نے دوبارہ کہا کہ پڑھیے. حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھنے والا. حضرت جبریل امی نے اپنی آغوش میں آپ کو لیا، آپ کو سینے سے لگایا، اور آپ کو دبانے کے بعد پھر چھوڑنے کے بعد کہا کہ اقرا آپ پڑھیے. حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھنے والا. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امی 3 مرتبے آپ نے ایسا کیا، اور 3 مرتبے کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ محبت کی زبان میں اسے یوں سمجھ لو کہ حضرت جبریل امی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اقرا پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقارئن، تو حضرت جبریل امی نے گویا بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا تیرا حبیب تو نہیں پڑھ رہا. تو ارشاد ہوا کہ جبریل تم پوری اپنی طاقت آزما لو، پورا اپنا زور آزما لو، اور جب وہ نہ پڑھ سکیں پھر ہم سے رجوع کرنا. حضرت جبریل امی جو فرشتوں میں ایسے فرشتے ہیں، فرمایا گیا کہ ان کے 600 بازو ہیں، ایسے جبریل امی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مرتبے دبایا اور اپنی آغوش میں لینے کے بعد پھر کہا کہ اقرا پڑھیے. حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئن, تو حضرت جبریل امین نے گویا عرض کی کہ مولا تیرا حبیب نہیں پڑھ رہا. تو حضرت جبریل امین سے کہا گیا کہ جبریل اب یوں کہو اقرا بسم ربک الذی خلق, کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پڑھیے ان کے نام سے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو پیدا کیا. تو حضرت جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انہی الفاظوں کو دہرا دیا. اب آئیے یہ وحی کی صورت کچھ اپنی معلومات کے لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ وحی کی علماء نے سات اقسام بیان فرمائی کہ وحی کی سات قسمیں ہیں. وہ سات قسمیں کون کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک وحی کی قسم یہ ہے کہ کوئی بات خواب میں آپ کو القا کر دی جائے, خواب میں بتا دی جائے, وحی کی ایک قسم یہ بھی ہے. اور یہ خواب ہم اور آپ جس طریقے سے خواب دیکھتے ہیں, ہمارے خواب حقیقت نہیں ہوتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے خواب یہ وحی کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ حقیقت ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے صاحبزادے کو ذبح کر رہے ہیں, اور آپ نے اسی خواب کی بنیاد پر اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ ذبح کے لیے لے گئے. تو فرماتے ہیں کہ وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ خواب میں القا کر دیا جائے. دوسری قسم فرماتے ہیں کہ دل میں, چاہے عالم بیداری میں ہوں یا عالم خواب میں ہوں, دل میں کوئی بات القا کر دی جائے, یہ وحی کی دوسری قسم بیان فرماتے ہیں. اور تیسری قسم یہ فرماتے ہیں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ گھنٹی کی جیسے آواز ہوتی ہے, ایسی آواز بھی وحی کی ایک قسم بیان کی گئی کہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کوئی گھنٹی کی آواز آ رہی ہے جسے کوئی اور شخص نہیں سمجھتا. اس کے بعد چوتھی صورت اور چوتھی قسم وحی کی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب فرشتہ جبریل کسی انسان کی شکل میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پہنچائیں. جیسا کہ بعض احادیث میں اور کئی روایات میں موجود ہے کہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت دحیہ قلبی تھا, ان کی شکل میں تشریف لاتے, ان کی شکل میں حضور کے پاس حاضر ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پہنچاتے. اس کے بعد پانچویں قسم یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ اپنی ملکوتی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پہنچائے. اور چھٹی صورت یہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام صورتیں تو حضرت جبریل امی کے ساتھ خاص ہیں, لیکن حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے. اور ساتویں قسم علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائے, جیسا کہ شب معراج ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر حضرت جبریل امی کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید اس کا اشارہ یوں فرماتا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا اپنے نبی پر وحی فرمائی. تو وحی کی یہ سات قسمیں ہیں. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ وحی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی, وہ کیا کیفیت تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ آپ پر وحی ہوئی اور حضرت جبریل امی یہ پانچ آیتیں لے کر نازل ہوئے, تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے در دولت پر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زم ملونی کے مجھے کمبل اوڑھا دو. اور حضرت خدیجہ بیان کرتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ کی پیشانی اقدس سے پسینے کی بوندیں گرا کرتی تھی. اور ایک اور روایت میں جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا, وہ بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے کہ جب آپ پر وحی آتی تو سخت سردی کا موسم ہوتا, لیکن آپ کی جبین اقدس سے پسینہ چاندی کے موتیوں کی مانند گرتا اور آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا. یہ وحی الہی کا معاملہ تھا. اور ایک اور کیفیت یہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سواری پر تشریف لے جاتے اور آپ کے اسی سوار ہونے کی حالت میں جب وحی آتی تو وہ اونٹنی اور اونٹ وہ برداشت نہیں کر سکتا اور وہ زمین پر بیٹھ جایا کرتا تھا. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر سرکار میرے زانو پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ عین اس وقت وحی آئی, اور وحی کا جب آنا تھا کہتے ہیں کہ واللہ میری زان ایسی تکلیف اسے ہوئی کہ مجھے معلوم یہ ہو رہا تھا کہ ان قریب یہ میرا پیر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, اور اس قدر تکلیف تھی. لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا اختتام ہوا دوبارہ میری وہی حالت ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی جب آتی تو آپ کی یہ کیفیت ہوتی, اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کی خشیت سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اس کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, یعنی پہاڑ اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس نے برداشت کیا. عزیزان محترم, باتیں کچھ اور بھی کرنی تھیں, لیکن اس موقع پر صرف ایک اعتراض بیان کر کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل امین نے کہا کہ اقرا پڑھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئن, میں نہیں پڑھنے والا. تو بعض لوگوں نے یہاں ترجمہ یہ کیا, کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا اس لیے کہ میں جاہل ہوں, میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, میں ان پڑھ ہوں اس لیے میں نے نہیں پڑھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اسلام کا نام لینے والے جماعت اسلامی کے پرانے سابق امیر جنہیں میاں محمد میاں طفیل محمد کہتے تھے, میاں طفیل کا ایک انٹرویو جنگ اخبار میں نشر ہوا آج سے کوئی 10-12 سال پہلے. تو میاں طفیل سے کسی نے پوچھا کہ اس پاکستان کی آبادی کی اکثریت یہ جاہلوں پر مشتمل ہے, لوگ پڑھے لکھے نہیں اور جہالت ہمارے یہاں اس قدر ہے, اور آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگوں میں کام کرتے ہیں, آپ پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں میں کام کرتے ہیں تو اس ملک کی اکثریت یہ نہیں پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل نہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں میں کام کریں کہ جن کی اکثریت ہے. تو میاں طفیل نے کیا کہا, اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اس گستاخی سے محفوظ رکھے. میاں طفیل نے کہا کہ مسلمانوں کا جو مذہب ہے اسلام یہ تو ہے ہی جاہلوں کا مذہب, یہ مذہب تو ہے ہی جاہلوں کا, اور ہمارا تو نبی بھی ان پڑھ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گستاخی سے محفوظ رکھے. تو یہ جب حضور نے فرمایا ما انا بقارئن, میں نہیں پڑھنے والا, تو ان لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ حضور نے فرمایا میں تو ان پڑھ ہوں, میں تو پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں اس لیے میں نہیں پڑھوں گا. عزیزان محترم, انصاف کی نظر سے اگر دیکھیں تو اگر کسی شخص سے اگرچہ وہ پڑھا لکھا نہ ہو آپ اس سے کہیں کہ پڑھو الف, تو کیا وہ یہ جواب دے گا کہ میں پڑھا لکھا نہیں, پڑھو الف, تو وہ اس کے جواب میں کہے گا الف. تو یہاں اس بات کا یہ تاثر دینا کہ حضور نے فرمایا ما انا بقارئن, میں نہیں پڑھنے والا, یعنی حضور ان پڑھ تھے. عزیزان محترم, عقلن بھی یہ بات محال ہے کہ اگر کسی ان پڑھ سے بھی آپ کہیں کہ تم پڑھو الف تو یقیناً وہ اس کے جواب میں الف کہے گا, اور اگر یہ کہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تو سامنے والا آدمی ضرور یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کون سی تمہارے سامنے کتاب کھول کر کے رکھ دی اور یہ کہا کہ تم اس میں سے پڑھو, بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں پڑھو الف, تو اس کو اس کے جواب میں الف کہنا تھا. تو ان کا یہ استدلال غلط ہے. اور اس کے علاوہ عرب میں یہ معمول تھا کہ جب اس قسم کی کوئی بات کہتے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو یہی بات کہی جاتی تھی. ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صلح کی تھی جو کافروں نے، تو ابو سفیان بھی اس میں شامل تھے، اور اس صلح کی تجدید کے لیے ابو سفیان ایک موقع پر مدینے حاضر ہوئے اور حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ہم اس صلح نامے کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا، کتب احادیث میں یہ موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ما انا بفاعلن، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا. بالکل یہی کام، بالکل یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھوں گا. اس سے ہرگز یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اب آئیے، قرآن مجید فرقان حمید تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو خود پڑھایا، تو پھر اعتراض یہ ہے کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ امی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بے پڑھا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے امی کا معنی فرمایا بے پڑھا، یعنی کسی سے نہیں پڑھا، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو پڑھایا. اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے الرحمن علم القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو پورا قرآن پڑھا دیا. تو یہ اس لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کسی سے علم حاصل نہ کریں، اس لیے کہ اگر حضور کا کوئی استاد ہوتا اور حضور اس سے تعلیم حاصل کرتے تو یہ کہا جاتا کہ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے تعلیم حاصل کی وہ تو اسی مقام پر ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار ہیں. کوئی اعتراض کرنے والا یقیناً اعتراض کرتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتراض کا قلع قمع فرما دیا اور فرما دیا کہ حبیب، اس دنیا میں کوئی حضور کا استاد نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا. اور ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا سنقرئک، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایسا پڑھاؤں گا فلا تنسا، کہ تم ہرگز نہیں بھولو گے، الا ما شاء اللہ، مگر بھولو گے بھی جبھی جب تمہارا رب چاہے گا. عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تھے. یہ کیسی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنی امت کو تعلیم دینے آئے، سکھانے کے لیے آئے، اور خود وہ سیکھے ہوئے نہ ہوں؟ یہ عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، نہ صرف یہ کہ عربی جانتے تھے، بلکہ ہر زبان جانتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی جب ایمان لے آئے، حضرت سلمان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی شان میں نعت کہنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا سلمان کہو. اور ایک یہودی یہاں موجود تھا، وہاں وہ فارسی اور عربی دونوں جانتا تھا. حضور نے فرمایا جو سلمان کہیں تم اس کا ترجمہ کرنا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی شان بیان کر رہے تھے، اور وہ یہودی جب حضرت سلمان رکتے تو وہ یہودی کہتا حضور سے کہ سلمان نے آپ کی ایسی برائی بیان کی، سلمان نے آپ کی یہ خامیاں بیان کی. جب وہ ساری باتیں بیان کر چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے، سلمان نے پہلے شعر میں ہماری یوں تعریف کی، سلمان نے دوسرے شعر میں ہمیں یوں کہا، سلمان نے تیسرے شعر میں ہماری یوں تعریف کی. معلوم یہ ہوا کہ حضور نہ صرف یہ کہ عربی جانتے تھے، بلکہ فارسی بھی جانتے تھے. بلکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ حضور تمام بولیوں کو جانتے ہیں، جانوروں کی بولی بھی جانتے ہیں، اور بلکہ دل کی بولی بھی جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اور جو لوگ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.